أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال حسين بن علي عليهما السلام حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه واله اخبره بقتله وقتلي وان تربتي تكون بقرب تربته فتظن انك علمت ما لم اعلمه وانه لا اوتي الدنيه من نفس ابدا ولتلقينك فاطمة أباها شاقية ما لقيت ذريتها من أمتي ولا يدخل الجنة أحد أذاها في ذريتها. درود پڑھیے محمد وآل محمد. کرامت حسینی و شرف حسینی موضوع سخن ہے. سید الشہداء علیہ السلام کا کلام گوہربار و گران قدر جو آپ نے مدینہ میں اپنے بھائی کے سوال کے جواب میں بیان فرمایا, سرنامہ سخن قرار دیا ہے. سید الشہداء علیہ السلام کے بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنے خدشات کا اظہار کیا, چونکہ انہوں نے سنا تھا کہ امام علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے. اس انکار کے بعد بھائی کو بھائی کے بارے میں پریشانی لاحق ہوئی, خصوصاً جو کچھ اس برادر نے امام علیہ السلام کے بارے میں پہلے سے سن رکھا تھا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے. آ کر وہی سید الشہداء کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے, جبکہ میں نے اپنے برادر امام مرجمن امام مجتبی علیہ السلام سے کچھ اور سنا ہوا ہے اور اس بابت میرے دل میں خدشہ ہے, خوف ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے بھائی کا یہ جملہ سن کر فرمایا کہ جو کچھ تو کہنا چاہتا ہے وہ میں تجھے بتاتا ہوں. فرمایا کہ تو یہی کہنا چاہتا ہے کہ میں انکار بیعت کے بعد قتل ہو جاؤں گا, شہید کر دیا جاؤں گا. اس کا مجھے پہلے سے علم ہے, تو کہ میرے والد گرامی امیر المومنین نے رسول اللہ سے سن رکھا تھا. رسول اللہ نے فرمایا تھا, اے علی, آپ بھی قتل ہو جائیں گے اور آپ کے فرزند حسین بھی قتل ہو جائیں گے. اور سید الشہداء نے فرمایا, اے بھیا, بابا نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا اور یہ بھی بتایا کہ میری قبر کہاں ہوگی. میری قبر اپنی بابا کے قبر کے بہت نزدیک ہوگی. امیر المومنین کا مزار اطہر نجف میں ہے اور کربلا کا فاصلہ نجف سے بہت کم ہے. اور اس کے بعد سید الشہداء علیہ السلام نے اس سوال جو بھائی کے ذہن میں اٹھ رہا تھا اور ممکن ہے اور بھی بہت ساروں کے ذہنوں میں اس وقت بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے, کہ جب امام علیہ السلام کو اپنی شہادت کا علم تھا اور اس انجام کا علم تھا, تو اس کے بعد اور اس کے باوجود کیوں فیصلہ کیا انکار بیعت کا, اور کیوں فیصلہ کیا مدینہ سے جانے کا؟ حکومت وقت سے کیوں اس طرح سے ٹکرائے اور یہ قیام کیوں آغاز کیا ستم و ظلم کے خلاف, جبکہ امام کو یقین تھا کہ میں مارا جاؤں گا اس قیام میں؟ امام علیہ السلام نے وہ راز اور حکمت بیان فرمائی جس کے تحت امام نے یہ قیام فرمایا، اور وہ راز یہ فرمایا وَأَنَّهُ لَا أُوتِيَتْ دَنِيَّةَ مِن نَفْسِ أَبَدًا، اے بھیا بیعت کے انکار کا سبب یہ ہے کہ میں ہرگز اپنے آپ کو پستی میں نہیں ڈال سکتا، اپنے آپ کو حقیر نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کر سکتا۔ یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے انکار بیعت کا اور اس قیام کا۔ یزید کی بیعت کرنا حسین کے شایع نشان نہیں ہے۔ یہی مطلب جو اس پہلو سے اپنے بھائی کے سوال کے جواب میں ذکر فرمایا، یہی بات پہلے بنو امیہ کے ایک نابکار ترین فرد جرثومہ فساد، جس نے ظلم کی بنیاد رکھی اور اہل بیت کے حق میں جس نے باب ستم کھولا، یعنی مروان بن حکم، جب اس کی ملاقات ہوئی امام علیہ السلام سے انکار بیعت کے بعد مدینے کے راستے میں گلی میں، اس نے امام علیہ السلام کو سمجھانا چاہا کہ آپ کے نفع میں ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اور دھمکی دی بیعت نہ کرنے کے نتیجے میں آپ کو بہت سخت نتائج کا سامنا ہوگا، بہت سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ امام علیہ السلام نے اس ناسور کا جواب سن کر پہلے اس کو اس کی حقیقت سے آگاہ کیا کہ یا ابن الزرقاء، اے فاسد ماں کے بیٹے، اے فاسد ماں کے بیٹے، تو مجھے کہہ رہا ہے، دھمکا رہا ہے، تجھے یہ معلوم نہیں کہ کس سے بات کر رہا ہے تو؟ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تو وہ ملعون ہے جس کی پیدائش سے پہلے رسول اللہ نے اس کو لعنت کی تھی، یعنی ابھی مروان دنیا میں بھی نہیں آیا تھا، رسول اللہ نے اس وقت تجھے لعنت کی تھی، تو مجھے دھمکا رہا ہے۔ اس کے جواب میں بھی یہی فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں میں کیا ہوں اور تو کس کی بیعت کا مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے۔ اور اس سے پہلے دربار ولید میں، یزید کے گورنر کے دربار میں اور دفتر میں جا کر امام علیہ السلام نے جب انہوں نے مطالبہ بیعت سامنے رکھا، امام علیہ السلام نے اپنا بھی تعارف کروایا، یزید کا بھی تعارف کروایا۔ امام نے فرمایا کہ یزید رجل فاسق قاتل النفس المحرمہ مولن بالفسق شارب الخمر، شراب خار، خون خار، فاسق و فاجر، اس نے اگر اقتدار پہ قبضہ کر لیا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ نشے میں اندھا ہو جائے اور حسین سے مطالبہ بیعت کرے، اپنا تعارف کروایا کہ تجھے معلوم ہے میں کون ہوں۔ فرمایا انا اہل بیت النبوہ، ہم خاندان نبوت ہیں، و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ہم معدن رسالت ہیں اور ملائکہ کی رفت و آمد کا محل ہیں۔ ہمارا گھر در حقیقت ملائکہ کی ڈیوڑی ہے، جہاں صبح و شام ملائکہ آتے جاتے ہیں۔ تو مجھ سے مطالبہ کرتا ہے اس پلید اور ناپاک جانور کی بیعت کا، یہ ناپاک موجود جس کا نام یزید ہے، تو اس کے لیے میری مجھے سے کہہ رہا ہے کہ میں اس کا میں اس کے لیے بیعت کروں؟ مثلی لا یبایعو لمثلہ، مجھ جیسا ہرگز اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا، کیونکہ اگر حسین علیہ السلام یہ فرماتے کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا تو آج وہ جو یزیدیوں کی بیعت کیے بیٹھے ہیں ان کے پاس جواز مل جاتا کہ فقط حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، لیکن حسین علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے انسانوں سے یزیدیوں کی اطاعت و اتباع کا جواز چھین لیا یہ فرما کر مثلی لا یبایعو لمثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کسی دور کے یزید کا مطالبہ بیعت ٹھکرا دیا، ہر ایک سے ٹھکرا دیا، یہ بھی فرما دیا جو میری ذریت سے ہوگا وہ بھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اور جو میرا پیروکار ہوگا وہ بھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، جو میرا نام لیوا ہوگا وہ بھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مثلی لا یبایعو لمثلی، کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں حسین اور حسین جیسا اور حسین کا پیرو و حسین کا فرزن و اولاد حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتے؟ اس کی حکمت یہاں بیان فرما دی۔ عزیزان، بہت سارے لوگ ہیں جو یزیدیوں کے ساتھ سمجھوتے کے جواز ڈھونڈ لیتے ہیں، کبھی قوم کی خاطر کسی یزید سے جا ملتے ہیں، کبھی ملک کی خاطر کسی یزید سے ناجا ملتے ہیں۔ در حقیقت قوم و ملک و دین کا نام ہوتا ہے، ان کے اندر وہ گوہر نہیں ہوتا جو حسین ابن علی کے اندر موجود تھا۔ حسین ابن علی کیا فرماتے ہیں کہ میرے اندر شرف فاطمی موجود ہے، میرے اندر عزت محمدی موجود ہے، میرے اندر کرامت الہی موجود ہے۔ یہ شرف فاطمی جس کے اندر ہو وہ کبھی بھی کسی یزید کے سامنے نہیں جھک سکتا، وہ یزید جیسا بھی ہو، وہ مغرب کا یزید ہو، وہ مشرق کا یزید ہو، وہ اس صدی کا یزید ہو، وہ کسی پہلی صدی کا یزید ہو، وہ کسی آنے والی صدی کا یزید ہو، وہ یزید کسی پاکستان کی سرزمین پر ہو، جو پاکستان کے پڑوس میں کسی اور سرزمین پر موجود ہو، جو حسین کا پیروکار ہے، جس کے اندر شرف حسینی موجود ہے، جس کے اندر عزت فاطمی موجود ہے، اور جس کے اندر وقار محمدی موجود ہے، اور جس کے اندر کرامت علوی موجود ہے، وہ کبھی بھی یزیدیوں کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ اس لیے جب شہنشاہ ایران یزید بن کر سرزمین تشیع پہ ابھرا اور اس نے سب سے کہا میری بیعت کر لو، سب نے بیعت کر لی، کسی نے کس مصلحت کے تحت، کسی نے کس مصلحت کے تحت بیعت کر لی، لیکن ایک امامہ میں سر جو فاطمی نجات تھا، جو حسینی نسل تھا، جو حسین ابن علی کی نسل سے تھا، اس نے یزید کو پکار کے کہہ دیا تو جس لبادے میں آ تو ہے در حقیقت یزید زمان، اور میں خمینی تیری پیروی نہیں کر سکتا، میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا۔ یہاں سے فرق معلوم ہوتا ہے، وہ جو یزیدیوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور وہ جو یزیدیوں کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ ممکن ہے جھکنے والوں کے پاس بڑے دلائل موجود ہوں، لیکن یہ دلائل حسین ابن علی نے بہت پہلے ان سے چھین لیے تھے، ان سے لے لیے تھے۔ کسی یزید کے ساتھ سمجھوتے کا حق نہیں بنتا، تو اس سمجھوتے کی کوئی بھی دلیل لے وہ دلیل باطل ہوگی، وہ حسین کے منطق میں باطل دلیل ہے۔ اور یزید کے مقابلے میں قیام کی کتنی ہی قیمت ادا کرنا پڑے وہ کر دو، جتنی بھی قیمت ادا کرنا پڑے وہ کر دو، اس لیے کہ حسین ابن علی نے جتنی قیمت اس انکار کی ادا کی یہ قیمت ادا کر کے بتا دیا کہ کسی اور کے پاس اتنی قیمت ہے ہی نہیں موجود جتنی خدا نے حسین ابن علی کو سامان بتا دیا ہے، جتنا گران قدر و گران بہا سرمایہ خدا نے حسین ابن علی کو دیا ہے، اتنا گران بہا سرمایہ خدا نے کسی کو بھی نہیں دیا، لیکن حسین نے سب ایک انکار پہ فدا کر دیا، انکار پہ فدا کر دیا۔ ہم کیا کچھ بچانے کے لیے کہاں کہاں جھک جاتے ہیں۔ سید الشہداء نے بشریت کو یہی بتا دیا کہ جب بھی تمہارے سامنے کچھ لینے کچھ دینے کا وقت آ جائے، کچھ بچانے اور کچھ لٹانے کا وقت آ جائے، تو وہاں پہ کربلا یاد کر لینا۔ کربلا میزان ہے، کربلا معیار ہے، کربلا ایک سرزمین نہیں ہے، کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، کربلا میزان ہے۔ اس میزان پہ تلنا، اس میزان پہ تولنا۔ جب بھی کچھ بچانے کا وقت آئے اور کچھ لٹانے کا وقت آئے، ہوتا یوں ہی ہے نا، جس کو ہم بچاتے ہیں اس کے لیے کچھ لٹاتے ہیں، کچھ ادا کرتے ہیں نا۔ آپ اگر پیسہ بچانا چاہیں تو پیسے کی بچت کے لیے کچھ آپ کو ضرور ادا کرنا پڑتا ہے، پیسہ تو بچ جاتا ہے، لیکن یہ دیکھو کہ پیسہ تو بچ گیا لیکن جو ہاتھ سے نکل گیا وہ کیا تھا۔ کبھی جان بچا لیتے ہو، جان تو بچ جاتی ہے، لیکن یہ بھی سوچو کہ جان بچانے کی قیمت کیا دی ہے، وہ جو ادا کیا ہے جان بچانے کے لیے وہ کیا تھا۔ کبھی انسان ٹائم بچاتا ہے، وقت بچا لیتا ہے، وقت تو بچا لیا، وقت بچ گیا، لیکن وقت کی بچت نے جو قیمت تم سے لی وہ کیا تھی۔ بہت سارے ہیں، پاکستان میں خطرہ ہے، مشکلات ہیں، دہشت گردی ہے، خونخاروں کا سایہ پاکستان پہ پڑا ہوا ہے۔ ممکن نہ آتے ہو، مجالس میں نہ آتے ہو اس بہانے سے کہ مجلس میں شاید کچھ ہو جائے، توجہ فرما رہے ہیں نا، اس وجہ سے نہیں آتے کہ چونکہ ٹی وی پہ تو نشر ہو ہی رہی ہے مجالس، چینل بہت ساری مجالس نشر کر رہے ہیں، بہت سارے علماء کی، بہت سارے خطباء کی، بہت سارے ذاکرین کی اور ازا کی بہت ساری چیزیں ٹیلی ویژن پہ نشر ہو رہی ہیں، مختلف چینل نشر کر رہے ہیں۔ بعض اپنے بچوں کو بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کچھ ضروری تو نہیں ہے کہ مجلس میں جانا، وہاں سردی میں جا کے بیٹھنا، ٹریفک میں پھنسنا، آنے جانے کی صعوبتیں برداشت کرنا، یہ سب، اور پھر جان خطرے میں ڈالنا، کیونکہ کسی جگہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، احتمال ہے، ضعیف سا کمزور سا احتمال ہے کہ جس مجلس میں تم جا رہے ہو اسی مجلس میں کچھ ہو جائے۔ بس کیا کرو، اپنا وقت بھی بچا لو، گاڑی کا پٹرول بھی بچا لو اور اپنی جان بھی بچا لو۔ یہ بچا کر یہیں گھر پہ بیٹھو ٹی وی پہ سن لیتے ہیں، اور بعض کو بات بڑی اچھی لگتی ہے، مشورہ دینے والے کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، بھائی اچھی بات دی، اور اگر خدا نہ خواستہ اسی مجلس میں کچھ ہو جائے، اسی جلوس میں کچھ ہو جائے، پھر اتراتے بھی ہیں، فخر بھی کرتے ہیں، اور جس نے مشورہ دیا تھا اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ بھائی شکریہ تیرا، تو نے میری جان بچا لی، اگر میں بھی وہاں چلا جاتا تو میں بھی مارا جاتا۔ بعض اوقات یہ سوچتے ہیں، بس بچا لیا آپ نے، بہت کچھ بچا لیا، مجلس میں نہ جا کر گھر میں بیٹھ کر آپ نے ٹائم بھی بچا لیا، پٹرول کے پیسے بھی بچا لیے، اور آپ نے جان بھی بچا لی، سب کچھ بچا لیا۔ لیکن یہ تو سوچو کہ یہ جو کچھ بچایا ہے اس کے بدلے میں ادا کیا کیا ہے، اس کی قیمت کیا دی ہے تم نے، چھوڑا کیا ہے ہاتھ سے، چھوڑا کیا ہے، حسین کی میقات کو چھوڑ دیا تم نے، مجلس و عزاداری میقات حسین ابن علی ہے، میقات وعدگاہ کو کہتے ہیں، میقات زینبی ہے مجلس، یہ عزا، یہ رسم عزا، یہ جلوس عزا، یہ میقات حضرت زینب ہے عزیزان، آپ حج پہ جاتے ہیں, اللہ توفیق دے انشاءاللہ آپ کو. حج پہ جب جاتے ہیں تو خدا نے حرم مقرر کیا ہوا ہے اور حرم کے دروازے کا نام میقات رکھا ہوا ہے. خداوند نے حضرت موسیٰ کو معراج پہ بلایا اور اس معراج کا نام رکھا میقات. میقات یعنی وہ جگہ جہاں پر ملاقات کا وعدہ دیا جاتا ہے. خدا نے موسیٰ سے کہا, موسیٰ اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو طور پہ آ جاؤ. موسیٰ طور پہ چلے گئے. طور میقات خدا ہے. حج پہ جب جاتے ہو مسجد شجرہ میقات خدا ہے. جوفا جہاں پر غدیر کا واقعہ پیش آیا وہ میقات خدا ہے کہ اللہ نے اپنے مہمانوں کو کہا تم یہاں آ جاؤ, میں یہاں تمہارے استقبال کو آؤں گا, میں یہاں تمہارے استقبال کو آؤں گا. اب بعض میقات پہ نہیں جاتے, جدہ سے سیدھے مکہ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیا بچایا؟ پیسہ بچا لیا, گاڑی کا کرایہ بچا لیا, تھکاوٹ بچا لی, جان بچا لی, بکرا بچا لیا, کچھ بچا کے سیدھے مکہ پہنچ گئے. وعدہ گاہ پہ نہیں پہنچے. جو وعدہ گاہ پہ نہیں پہنچتا وہ مکہ چلا جائے لیکن خدا اس کو ہرگز قبول نہیں کرتا. اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کے بعد حسین کی میقات مقرر کر دی کہ جس کو حسین ابن علی کے پاس آنا ہے وہ میقات زینبی میں آ جائے. یہ عزاداری میقات زینب ہے. میقات زینبی ہے. میقات زینبی ہے اس لیے کہ جب انسان کچھ بچاتا ہے اس کی قیمت بھی ادا کرتا ہے. آپ نے گھٹیا کو بچا لیا, آلہ کو قربان کر دیا, آلہ کو قربان کر دیا. اور قانون یہ ہے اللہ کا, عقل بھی اسی کو مانتی ہے کہ جب بھی بچانے اور لٹانے کا وقت آ جائے تو آلہ کو بچا لو, جو کم تر ہے اس کو فدا کر دو. لیکن حسین ابن علی نے کیا سنت قائم کر دی کہ دین خدا بچانے کے لیے, توحید بچانے کے لیے کوئی گھٹیا چیز قربان نہیں کی بلکہ سب سے اعلیٰ سرمایہ دین کے اوپر قربان کر دیا. اپنے بھائی کو یہ کہا میں بچا سکتا ہوں, میں جان بچا سکتا ہوں. حسین کی جان کم تر نہیں ہے, حسین کے بیٹوں کی جان کم تر نہیں ہے. ساری دنیا فدا ہو جائے حسین کے بیٹے کے ایک بال پر. ساری دنیا بھی قربان ہو جائے حسین کے بیٹے کا ایک بال پھر بھی قیمتی ہے. لیکن حسین ابن علی نے یہ قیمتی سرمایہ سب دین کے اوپر لٹا دیا. بچایا کیا؟ ایسے موقعوں پر یہ گوہر انسان کے کام آتا ہے. یہ منطق کس کی ہے؟ کون پیسے بچا لیتا ہے عزت گوا بیٹھتا ہے. بہت ساری جگہ ہوتی ہیں روایت میں ہے کہ بہترین پیسہ وہ ہے جس سے انسان عزت بچا لے اپنی. بہترین پیسہ, سب سے اعلیٰ پیسہ وہ ہے جس سے انسان اپنی عزت بچا لے. اور سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جس کی خاطر انسان اپنی عزت لٹا دے. سب سے برا پیسہ وہ ہے جس کے حصول کے لیے انسان اپنی عزت گنوا بیٹھے. یہ منطق کس کی ہے؟ وہ کون سا گوہر ہے جس کے نتیجے میں انسان یوں سوچتا ہے؟ اس گوہر کا نام ہے کرامت, اس کا نام ہے شرف. اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں. حسین ابن علی کیوں فرما رہے ہیں کہ اے بھیا میں بیعت نہیں کر سکتا, اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اگر میں نے بیعت نہیں کی آپ ڈر رہے ہو کہ مجھے مار دیا جائے گا. آپ سے پہلے مجھے معلوم ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. مجھے خبر دی ہے اور انہوں نے خبر دی ہے جن کی خبریں بہت سچی ہوتی ہیں. مجھے علی ابن ابی طالب نے خبر دی ہے, اور علی ابن ابی طالب نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ سے یہ خبر لی ہے. انہوں نے سچ بتایا اور میں نے سچ سنا, اور مجھے یقین ہے کہ میں مار دیا جاؤں گا, لیکن اس کے باوجود میں بیعت کرنا نہیں چاہتا, کر نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ انہ لا اوتیا, اس لیے کہ میں ہرگز اپنے نفس کو گٹائی میں اور پستی میں ڈال نہیں سکتا. توقع نہ رکھو کہ حسین کو گھٹیا کام کرے گا. اس گوہر کا نام جس کی وجہ سے انسان اس مقام تک پہنچتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں. کرامت کا معنی شرف ہے. اردو زبان میں کرامت انوکھا کام کرنے کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو فلاں بزرگ کے پاس گئے, انہوں نے دم پڑا, پھونک ماری, شفا مل گئی, اس کہتے ہیں یہ کرامت ہے. ہوتا ہے, یہ واقعات ہوتے ہیں. آپ کسی جگہ بھی گئے, کسی نے ہاتھ لگایا, شفا مل گئی, کچھ ہو گیا. پڑوس میں ہندوستان ہے, وہاں کی آبادی بھی زیادہ ہے, اندازہ ہے نا کہ زیادہ ہے, کم از کم چندرائے سے زیادہ ہے. کتنی آبادی ہے؟ ایک ارب آبادی ہے, ایک ارب. پاکستان کی کتنی ہے؟ یقینی 17 کروڑ ہے, جو یقینی آبادی ہے. اس کے بعد حدس و گمان ہے, چونکہ مردم شماری تو کرتے نہیں ہیں یہ, تاکہ پتہ چلے. ایک اندازہ یہ کہ 17 کروڑ یقیناً ہے. 17 کروڑ اور ایک ارب میں کتنا فرق ہے جی؟ 6 گنا. پاکستان سے 6 گنا. پاکستان کی آبادی ان کی ایک اسٹیٹ سے بھی کم تر ہے, ایک صوبے سے بھی کم آبادی ہے. اتنا بڑا ملک اور اتنی بڑی آبادی والا ملک, بیمار ہوتے ہیں وہاں یہ لوگ جو نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. غربت افلاس وہاں بھی ہے, سب کو اعلی علاج میسر نہیں ہے. جب وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو شفا پانے کے لیے جن کے پاس پیسے ہیں یا پڑھے لکھے ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, وہ اسپتالوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن جو غریب ہیں اور جن کو تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن بچہ مریض ہو گیا, خاتون مریض ہو گئی, کوئی مریض ہو گیا, بچے بھی ان کے زیادہ ہوتے ہیں. ایک دو درجن بچے تو معمولی بات ہے وہاں پر ہونا, اس لیے آبادی اتنی بڑھ گئی. اور جب یہ مریض ہوتے ہیں, اسپتالوں کے علاوہ کہاں جاتے ہیں شفا لینے کے لیے جی؟ مندروں میں جاتے ہیں, مورتیوں کے پاس جاتے ہیں, بتوں کے پاس جاتے ہیں, دیویوں کے پاس جاتے ہیں, دیوتاؤں کے پاس جاتے ہیں, پتھروں کے سامنے جا کر ٹچ کرتے ہیں, مس کرتے ہیں. آیا جب یہ عمل انجام دیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہو جاتے ہیں. سارے نہیں ہوتے لیکن بعض ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر 100 آدمی جا کر مورتی سے ٹچ ہوں, 100 تو ٹھیک نہیں ہوتے ہوں گے لیکن 5 ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں. یہاں بھی ریشو یہی ہے, 100 جاتے ہیں تو 5 ٹھیک ہو جاتے ہوں گے. اسی لیے دوبارہ جاتے ہیں. جب پڑوسی جاتا ہے اپنا بچہ لے کر مورتی سے ٹچ کرتا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, تو پڑوسی کا جب مرچا مریض ہوتا ہے تو وہ بھی اسی مورتی کے پاس جاتا ہے. بلکہ کہتے ہیں وہاں ایک اور دیوی ہے جس کا نام کالی دیوی ہے, سنا ہوگا آپ نے, کیونکہ لاہور میں بہت ساری چیزیں ہندوستان کی پائی جاتی ہیں. بسنت بھی ہندوستانی بسنت بھی ہے اور بہت سارا کلچر یہاں لاہور میں ہے, اسی وجہ سے لاہوریوں کو زندہ دل کہتے ہیں. اگر بسنت نہ ہو تو پتہ نہیں دل کیا ہو جائے گا. وہ ہندوستانی کلچر سے آشنا ہے. وہاں ایک دیوی کا نام ہے کالی دیوی. کالی دیوی پہ اتنی حاجتیں پوری ہوتی ہیں کہ نہ صرف ہندو بلکہ مسلمان بھی جاتے ہیں. کالی دیوی مشترکہ دیوی ہے سب کی. بلکہ یہ وہاں پوچھ لیں آپ, ہندوستان سے آئے ہوئے کسی سے پوچھ لیں, چونکہ محرم کے اندر کافی بزرگان شخصیات, خطبہ, ذاکرین آ جاتے ہیں, ان سے پوچھ کے آپ, یہ ہوتا ہے وہاں. وہاں یہ ایک مشہور بات ہے بہت سارے علاقوں میں کہ کسی بزرگ کے مزار پہ جائیں, کوئی نظر نیاز کر لیں, اگر حاجت پوری نہیں ہوتی کہیں سے بھی, ہر جگہ سے جب مایوس ہو جاؤ تو کالی دیوی کے پاس جاؤ, کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی, مایوسی نہیں ہوگی. کالی دیوی پر ہر حاجت پوری ہوتی ہے. لہذا کالی دیوی کے باقاعدہ مراسم ہوتے ہیں, رسومات ہوتی ہیں, اس کے جشن ہوتا ہے, میلہ ہوتا ہے, لوگ جاتے ہیں اور برابر برابر تعداد ہوتی ہے، جتنی تعداد میں ہندو جاتے ہیں اتنی تعداد میں مسلمان بھی جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ چونکہ یہاں بھی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. یوں نہ سمجھیں، یہ معیار نہ بنانا کہ جہاں بھی ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے یہی درست ہے، یہی درست ہے. لوگ، عرب لوگ، عرب مکہ اور مدینہ کے لوگ اور گرد و نواح کے لوگ امیر المومنین سے آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے. جب امیر المومنین کو حکومت ملی، امیر المومنین کو چھوڑتے گئے، ترک کرتے گئے. حتیٰ بہترین حامی، سب سے بڑے حامی، وہ حامی جنہوں نے امیر المومنین کے لیے باقاعدہ کمپین چلائی تھی، بہت بڑے بڑے نام ہیں، جنہوں نے مدینے کے اندر اعلان کیا تھا خلیفہ سیوم کے قتل ہو جانے کے بعد، جن لوگوں نے ایک تحریک چلائی مدینہ کے اندر اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے کہ او بیعت کے لیے آؤ، اور خود سب سے پہلے بیعت کی انہوں نے. یہی دو مہینے بعد چھوڑ گئے امیر المومنین کو. کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے کہ یہ ایک دن گئے امیر المومنین کے پاس، بہت بڑی بڑی شخصیات، صاحب نام، اور امیر المومنین بیت المال میں بیٹھے ہوئے، بیت المال تقسیم کر کے، بیت المال خالی ہو چکا تھا، خالی بیت المال کا حساب کتاب لکھ رہے تھے، اور یہ دو بزرگ جا بیٹھے. امیر المومنین نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ سے بات کرنی ہے خصوصی. حضرت کو معلوم تھا کہ کیا بات کرنی ہے. کہا ابھی میں بیت المال کا حساب کر رہا ہوں، تشریف رکھیے. جب بیت المال کا حساب ہو چکا تو رات کا وقت تھا، جو چراغ جل رہا تھا وہ بجھا دیا امیر المومنین نے، تیل کا چراغ تھا، تیل سے چراغ جل رہا تھا، وہ امیر المومنین نے بجھا دیا. بزرگوں نے کہا کہ ہم تم بات کرنے آئے، اندھیرا ہو گیا تو اب بات کیسے ہوگی؟ حضرت نے اپنے غلام سے کہا کہ گھر سے جا کر چراغ لے. وہ چراغ جو گھر میں جل رہا ہے، ایک ہی چراغ تھا، وہ اٹھا کر لے آؤ. کمر وہ چراغ لے آئے گھر سے. انہوں نے وجہ پوچھی کہ خوب وہ بھی چراغ تھا، یہ بھی چراغ تھا، وہ جل رہا تھا، جلے ہوئے کو بجھا کر پھر گھر سے نیا چراغ کیوں منگوایا؟ کہا اس لیے کہ یہ چراغ بیت المال کا تھا اور میں پہلے بیت المال کے حساب میں مشغول تھا، بیت المال کا تیل بیت المال کے حساب کے لیے جل رہا تھا. آپ جب آئے ہو مجھ سے بات کرنے کے لیے تو اپنا ذاتی کام لے کر آئے ہو، کوئی اپنی شخصی بات کرنی ہوگی تو شخصی بات سننے کے لیے علی بیت المال کا چراغ کا تیل نہیں جلا سکتا، اس لیے گھر سے تیل منگوایا ہے، چراغ منگوایا ہے. گھریلو چراغ پر ذاتی باتیں ہوں گی. اب بتاؤ کہنا کیا ہے؟ کہنے لگے ہمیں جواب مل گیا ہے، جو کہنے آئے تھے بس جواب مل گیا، جا رہے ہیں، خدا حافظ. کہا نہیں، بات تو کر کے جاؤ. کہا اب جب کے جواب مل گیا تو اب ضرورت نہیں بات کرنے کی. کہا بات بتاؤ تو صحیح، تھی کیا؟ کہا ہم آئے تھے آپ کے پاس کہ ایک کو بصرہ کی حکومت دے دیں، ایک کو کوفہ کی حکومت دے دیں، تو جو ہمارے لیے بیت المال کا پانچ منٹ تیراغ چراغ جلانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہمیں کوفہ و بصرہ کی حکومت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا خدا حافظ، ہم جا رہے ہیں.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
کہا ہم جا رہے ہیں. کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا مکہ میں حج کرنے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں. مدینہ میں تھے، کہا ہم مکہ جا رہے ہیں، چونکہ یہاں تو کوئی کام ہے نہیں ہے، آپ کوئی ڈیوٹی ہمیں دیتے نہیں ہیں، خدمت کا موقع دے نہیں رہے ہیں، تو ہم تو چلیں پھر ان دنوں میں فارغ اوقات میں زیارت ہی کریں جا کے بیت اللہ کی. امیر المومنین نے فرمایا مجھے پتا ہے جس کی تم زیارت کرنے جا رہے ہیں. فرمایا عنقریب ملاقات ہوگی، عنقریب ہوگی. اور ہو گئی ملاقات. کہاں ہوئی؟ بصرہ میں. مکہ سے لشکر لے کر آئے یہی بندے، یہی جو پہلے امیر المومنین کی بیعت کروا رہے تھے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لا رہے تھے، خود سب سے پہلے بیعت کی، یہی گئے مکہ سے لشکر جمع کر کے لے کر آئے امیر المومنین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. اور اس طرح کرتے کرتے بہت سارے لوگ امیر المومنین کو چھوڑ گئے. چھوڑ کے جاتے کدھر تھے؟ شام. کہاں جاتے تھے؟ شام. اور دلیل کیا پیش کرتے تھے؟ امیر شام بھی ان سے پوچھتا کہ کیوں چھوڑا ہو ابو الحسن کو کیوں چھوڑا ہو؟ کہا ابو الحسن کے پاس نماز کا تو لطف آتا ہے لیکن کھانے کا مزہ نہیں آتا، خود بھی خشک روٹی کھاتا ہے، ہمیں بھی جو کے کھلاتا ہے۔ وہاں اس وقت ضرب المثل بن گئی تھی، مقولہ مشہور تھا، کہتے تھے نماز ابو طالب کے بیٹے کے پیچھے پڑھو، دسترخوان ابو سفیان کے بیٹے کے جا کر کھاؤ۔ کہتے ہی تھے کہ علی کے پاس ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں ہماری، جہاں ضرورت پوری ہوتی ہے وہاں چلے گئے، علی کے پاس ضرورت پوری نہیں ہوتی، کہا وہاں ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ عزیزان، جہاں ضرورتیں پوری ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ وہی امام ہو آپ کا، ممکن ہے کالی دیوی پر آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہو، اور کالی دیوی کالی دیوی ہے، وہ کالی ہے، اس کا نام ہی کالی دیوی ہے۔ یوں نہیں کہ جہاں پر ضرورت پوری ہوگی، جہاں شفا مل گئی، جہاں بچہ مل گیا، جہاں کوئی حاجت پوری ہوگی، حاجتیں پوری کرتا خدا پوری کرتا ہے، حاجت روا خدا کی ذات ہے۔ اللہ جب دیکھتا ہے میرا بندہ ضرورت مند، بیمار، شفا کی طلب میں کہاں کہاں جا رہا ہے۔ بعض اوقات دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر، اچھا البتہ اگر کوئی ڈاکٹر یہاں موجود ہیں یا سنیں گے یہ گفتگو، ان سے معذرت کے ساتھ کہ ڈاکٹروں میں ایسے لوگ جو ہمدردی کے تحت کسی کا علاج کریں، کوئی معاوضے کی لالچ نہ ہو، پیسوں کی لالچ نہ ہو، ہیں ایسے یقیناً موجود ہیں، لیکن اکا دکا ہیں، بہت کم ہیں، جس طرح بغیر فیس کے مجلس پڑھنے والے بہت کم ہیں، اس طرح بغیر معاوضے کے علاج کرنے والے ہیں، یقیناً ہیں، ہم نے تجربہ کیا ہے، آشنا ہیں، لیکن ہیں، بہت کم ہیں ایسے، اکثر معاوضے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر، دل سوز ڈاکٹر، ہمدرد ڈاکٹر، وہ دیکھے کہ ایک بیمار، یہ ڈاکٹر ان کے پڑوس میں ہے لیکن اس ڈاکٹر سے جھگڑا ہے، عموماً رشتہ داری میں اگر کوئی ڈاکٹر ہو اس کے پاس نہیں جاتے علاج کرانے کے لیے، کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، عطائی یعنی جعلی ڈاکٹر، جو ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ڈاکٹر بنا ہوا ہے، اس کے پاس چلے گئے، کبھی کہاں جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے، پیسے بھی گنوا رہا ہے، اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہے، بیماری بھی بڑھ رہی ہے، دیکھتے ہوئے اس کو دیکھ کر ترس آ جاتا ہے اس پر کہ یہ مجھے مانتا تو نہیں ہے، مجھے ڈاکٹر نہیں مانتا، بے شک نہ مانے، لیکن چونکہ خدا نے مجھے ایک صلاحیت دی ہوئی ہے، اور یہ میرا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، میرا پڑوسی ہے، میرا ہم مذہب ہے، ہم مسلک ہے، ہم قوم ہے، ہم ملک ہے، اور اس کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، لہذا وہ ممکن ہے اس کے لیے علاج، اس کے علاج کے لیے دوا دے دے، اس کو نسخہ لکھ دے، اس کے لیے کوئی انتظام کر دیجیے، ڈاکٹر کے کر دیتے ہیں، اگرچہ یہ مجھے مانتا نہیں ہے لیکن میں اپنی خیرخواہی اور بزرگی کی وجہ سے اس پر احسان کرتے ہوئے اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ عزیزان، ڈاکٹر سے خدا زیادہ ہمدرد ہے، ڈاکٹر سے اللہ زیادہ ہمدرد ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں والدین سے روٹ کے سسرال چلے جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا ایسے، ہاں، چونکہ لڑکی آتی ہے وہ لڑکے کو بھی لے کر چلی جاتی ہے، چلو ادھر رہتے ہیں، ادھر زیادہ عزت ہے، ادھر عزت نہیں ہے، وہ ادھر عزت یہ ہوتی ہے کہ عید پہ جوڑا بھی نہیں ہے اس دولہے کے پاس۔ اور یہی ماں باپ جو ناراض ہیں اپنے بچے سے، انہیں یقین ہے کہ وہ تو نہیں آئے گا، لیکن یہ جوڑا سلوا کے بھیج دیتے ہیں سسرال ہی کہ ہمارا بچہ عید کے دن پرانے کپڑے، میلے کپڑے نہ پہنے ہوئے ہو، یہ بھی عزت سے ہو، اور کبھی ایسے طریقے سے بھیج دیتے ہیں کہ اسے پتا بھی نہیں ہوتا ماں باپ نے بھیجا ہے، سسرالیوں کے آپ دے دیتے ہیں، تم اپنی طرف سے اس کو دے دینا، تم اپنی طرف سے دو، کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم نے دیا، چونکہ ہمارا نام آئے گا یہ پھینک دے گا، چونکہ نافرمان ہے، آنکھ ہے۔ لیکن ماں باپ نافرمان بچوں کے لیے بھی احسان کرتے رہتے ہیں، کرتے ہیں نا، آپ نے بھی کیا ہوگا اپنے نافرمان رشتہ داروں کے لیے، ایسے رشتہ داروں کے لیے جو آپ سے کبھی نیکی نہیں کرتے، آپ نے کبھی غیر محسوس طور پر ان کے ساتھ نیکی کر دی ہوگی، کبھی ان کا خیال رکھا ہوگا، اگر نہیں کیا تو ضرور کرنا یہ کام۔ ماں باپ سے زیادہ خدا کو زیادہ پیار ہے اپنی مخلوق سے، یہ نافرمان ہی سے ہی، یہ خدا کو نہیں بھی مانتا، خدا سے نہیں بھی مانگتا، یہ مانگنے کے لیے جب در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے تو خدا دیکھ لیتا ہے کہ تو میری مخلوق ہے، تو محتاج ہے، تو حقیقت میں میرا محتاج تھا لیکن گمراہی کی وجہ سے کہیں اور جا رہا ہے، تجھے وہاں بھی کچھ ملے گا تو دوں گا میں ہی تجھے، تجھے وہاں بھی کچھ ملا تو دوں گا میں ہی۔ لہذا کالی دیوی پہ بھی شفا خدا دیتا ہے، مورتی کے سامنے بھی شفا خدا دیتا ہے۔ یہ نہ کہنا جہاں ضرورت پوری ہوتی ہے وہاں پر انسان جائے اور اسی کو سب کچھ سمجھ لے۔ کرامت ہم اس معنی میں لیتے ہیں۔ ایک شخص کے واقعہ سنا رہے تھے، پاکستان کے ایک شہر میں، کہہ رہے تھے میں کربلا میں گیا زیارت کے لیے، حضرت ابو الفضل علیہ السلام کی زیارت کی، اور زیارت کرتے ہوئے جب طواف کر رہا تھا زری کا تو میری جیب میں گولڈ لیف کی سگریٹ کی پیکٹ تھی، وہ گر گئی۔ وہ سگریٹ پیتے تھے، سگریٹ جیب میں تھی، اور کہا کہ میں طواف کر رہا تھا اور وہ گر گئی وہاں پر۔ جب زیارت ختم ہوئی میں نے سگریٹ آنکھ مارا تو وہ نہیں تھی، تو میں بڑا افسوس ہوا، میں نے حضرت ابو الفضل سے کہا کہ آپ تو باب الحوائج ہیں، حاجتیں پوری کرتے ہیں، میری سگریٹ گم ہو گئی ہے یہاں پر، تو آپ مہربانی کریں وہ سگریٹ مجھے واپس لوٹا دیں۔ یہ اپنی کرامت ذکر کر رہے تھے کہ میں کتنا بڑا صاحب کرامت ہوں۔ کہنے لگے بس میں پریشانی کے عالم میں، سگریٹ کے لیے پریشانی کے عالم میں زیارت بھی چھوڑ دی، زری بھی چھوڑ دی، حرم سے باہر آ رہا تھا کہ کہیں اور سے سگریٹ خریدوں جا کر، کہ اتنے میں وہی سگریٹ جو میری تھی، وہی ڈبیا، وہی ایک خادم حرم کا اٹھا کر کھڑا ہوا تھا اور اس نے مجھے لا کر دے دی۔ تو پھر اس کے بعد ذکر کرنے لگے کہ ہم جیسے گناہکار بندے بھی، ہاں وہ بھی وہاں جا کر، یہ کرامت ان کے اندر بھی ہے کہ سگریٹ کی ڈبی گمی اور ہم نے حضرت ابو الفضل سے مانگی، انہوں نے لوٹا دی، اور اس کام پر اپنے آپ کو صاحب کرامت سمجھ رہے تھے۔ کس شخصیت کے مزار پر کیا لے کر اپنے آپ کو صاحب کرامت سمجھ رہا تھا؟ اس کے مزار پر گیا جس نے اپنی ہستی دین کے اوپر گنوا دی اور لٹا دی اور پیش کر دی اور فدا کر دی، جس کے بازو کٹے لیکن پرواہ نہیں کی، جس کو امان نامہ مل گیا لیکن شہادت نامے پہ دستخط کر دیے۔ ایک طرف موت کا نامہ تھا جو حسین ابن علی نے کھولا ہوا تھا، اور ایک طرف سے شمر امان نامہ عبید اللہ سے لے کر آیا تھا عباس ابن علی کے لیے، امان نامے کو ٹھکرا دیا، شہادت نامے پہ دستخط کر دیے، مولا مجھے شہید ہونا ہے۔ اس کے حرم میں جا کر انسان اگر کرامت سیکھنا چاہے تو وہ کرامت یہ نہیں ہے کہ سگریٹ کی ڈبیا واپس لے کر آ جائے۔ کرامت ان چیزوں کو نہیں کہتے، کرامت عربی زبان میں شرف کو کہتے ہیں، بزرگی کو کہتے ہیں، بزرگواری کو کہتے ہیں، اہل بخشش اور اہل سخا و اہل جود ہونے کو کہتے ہیں۔ جس کی سگریٹ گم ہو گئی اور پریشان ہو گیا، اس کے اندر بزرگی نہیں ہے، سگریٹ ویسے بھی نہ پیئے، خصوصاً حضرت عباس کے مزار پر جا کر نہ پیئے۔ جو چیز ڈاکٹر کہہ دے غلط ہے، مضر ہے، وہ شریعت کے نزدیک بھی مضر ہے۔ یہ نہ کہو کہ جب تک مولانا نہیں کہتے اس وقت تک، بعض اس لیے سگریٹ پیتے ہیں کہتے مولانا بھی پیتے ہیں، بے شک مولانا سگریٹ پیئے، آپ نہ پیئے، اچھے کاموں میں مولانا کی پیروی کریں، سگریٹ پینے میں نہ کریں۔ اب مولانا ممکن ہے کسی اور وجہ سے کوئی اور کام بھی شروع کر دے، آپ بھی پیچھے پیچھے وہ کام نہ کرو، سگریٹ نہ پیو، تمباکو نہ پیو، مضر ہے صحت کے لیے۔ لکھا ہوتا ہے نا خبردار، تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، بس یقین جان لو مضر ہے، اپنے جسم کو نقصان نہ پہنچاؤ، جو کام جسم کو نقصان پہنچائے وہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جلی ہوئی روٹی نہ کھاؤ، حرام ہے جلی ہوئی روٹی کھانا، شریعت میں حرام ہے جلی ہوئی روٹی کھانا۔ یہ نہ کہیں کہ صرف ڈاکٹری اصولوں کے تحت حرام ہے، اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ نقصان ہوگا آپ کا، اس سے اجتناب کرو، اگر آپ شوگر کے مریض ہو, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ مٹھائی نہ کھاؤ مر جاؤ گے, حرام ہے شوگر کھانا, حرام ہے شکر کھانا, شرم بھی حرام ہے شکر کھانا, کیونکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے. اگر ڈاکٹر کہہ دے آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے, چربی نہ کھاؤ, گوشت نہ کھاؤ, نہ کھاؤ, شرم بھی جائز نہیں ہے. سگریٹ کی ڈبیا ڈھونڈ کر اپنے آپ کو صاحب کرامت نہ سمجھیں. کرامت بزرگی سے پیدا ہوتی ہے, شرف, شرافت و شرف. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عربوں کے نزدیک سب سے عالی انسانی صفت جو خدا دے سکتا ہے انسان کو, وہ کرامت ہے. کرامت چار چیزیں بتائی تھی آپ کی خدمت میں کہ چار چیزیں اگر موجود ہوں تو کرم پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. ایک سخاوت, جود و بخشش, عف و درگزر. اگر کوئی غلطی کرتا ہے, ہماری توہین کرتا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اس کو معاف کر دو. اگر خدا کے معافی مانگتا ہے تو یقیناً وہ حتماً معاف کر دو. لیکن اگر آپ بزرگوار ہو, اگر صاحب کرم ہو, تو وہ معافی مانگے بغیر اس کو معاف کر دو. معافی بھی نہیں مانگی, معاف کر دو. کبریائی, بزرگی, یعنی بالا تر ہونا, چھوٹی باتوں سے اوپر رہنا, چھوٹے چھوٹے مسائل سے بالا رہنا, یہ چیزیں جب جمع ہو تو ان کا نام ہے شرف اور کرامت. خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو تمام مخلوقات پر برتری دی ہے. وہ برتری کرامت کی صورت میں دی ہے. لقد کرمنا بنی آدم علی کثیر ممن خلقنا. جتنی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں, یا علی جمیع ما خلق, جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے, خلق کیا ہے, اس سب کے اوپر انسان کو برتری دی ہے. انسان کو صاحب کرامت پیدا کیا ہے, فرشتے کو مقدس بنایا ہے, لیکن بزرگی اور کرامت اور شرف انسان کو عطا کیا. پیدائشی طور پر انسان پیدا ہوتا ہے, کرامت اور شرف ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے, انسانی شرف ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے, لیکن انسانی کرم اور شرف اور کرامت کو خطرہ ہے. پیدائش کے بعد اس کو خطرات لگ جاتے ہیں. جس طرح بچہ صحیح اور سالم پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی اس کا رنگ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ماں چپس بھی کھاتی ہے, کوک بھی پیتی ہے, پیزا بھی کھاتی ہے, میکڈونلڈ بھی کھاتی ہے. یہ کھا کر بچے کو دودھ پلاتی ہے, اور یہ دودھ پی کر بچہ وہیں پہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ماں اگر پاک غذا کھائے, حلال غذا کھائے, تو بچہ جس طرح منزہ پیدا ہوا اسی طرح منزہ باقی بھی رہے گا, بیمار نہیں ہوگا. بہت ساری بیماریاں خوراک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں, اسے پاک چیز کھلاؤ. آپ کرامت انسان ساتھ لے کے پیدا ہوتا ہے, انسانی کرم, انسانی شرف, انسانی بزرگی, انسانی وقار بچہ لے کر پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اس قدر خدا نے انسانی شرف کا خیال رکھا ہے اور اہمیت جتلائی ہے کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, ماں باپ نہیں چاہتے صاحب اولاد ہونا, یہ بچہ جو پیٹ میں آ گیا ہے اسے ضائع نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا بچہ ہے. اگر نطفہ منعقد ہو گیا ہے, اگر نطفہ منعقد ہو گیا ہے, اب حق نہیں بنتا آپ کو بچہ ضائع کرنے. کیوں نہیں ضائع کر سکتے؟ اگر کر دیا, ماں باپ قاتل ہیں. جس ماں نے بچہ ضائع کروا دیا وہ ماں قاتل ہے بارگاہ خدا میں. یہاں تو کوئی نہیں پوچھتا پاکستان میں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں روز حشر یہ ماں قاتلوں میں کھڑی ہوگی. یہ قاتل ماں ہے جس نے اپنے پیٹ میں موجود بچہ ضائع کروا دیا. اگر باپ بھی اس میں شامل ہے, یہ باپ بھی قاتل ہے. بلکہ یہ کہا گیا, شریعت کا حکم ہے کہ جو بچہ موجود ہو پیٹ کے اندر, اس کو ضائع کر دے, اس کا کفارہ ہے, اس کی توبہ ہے. توبہ بھی ادا کرو, اور کفارہ بھی ادا کرو. کیوں؟ انسانی نطفے کا خدا نے اتنا خیال رکھا چونکہ صاحب کرامت ہے انسان. جو اس کی خلقت کا آغاز ہوتا ہے یہ کرامت کی وادی میں قدم رکھ دیتا ہے. پہلے یہ مٹی تھا لیکن یہ مٹی جب انسان بننا شروع ہوتی ہے اس کے اندر شرف آ جاتا ہے، شرافت آ جاتی ہے. اس کی شرافت کا خیال رکھیں. اور جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد حکم یہ ہے کہ اس انسان کو دفن کرو، اس کو نہلاؤ، اس کو کفن دو، اس کو ڈانپو. کوئی پوچھے خدایا یہ تو اب انسان نہیں ہے، اس کی روح تو الگ ہو گئی ہے، یہ تو فقط جسم رہ گیا، بدن رہ گیا. لیکن خدا کا حکم ہے کہ خبردار کسی انسان کا جنازہ اریان نہ رہے، بے غسل و کفن نہ ہو. کیوں؟ کہ خدا نے اس کو شرف عطا کیا، خدا نے اس کو کرامت عطا کی. تمام مخلوقات پر جانوروں کے جنازے سڑتے رہیں، گلتے رہیں، خراب ہوتے رہیں، پھٹتے رہیں، ہونے دو، لیکن کسی انسان کا جنازہ ایسے نہ ہو. بلکہ حکم یہ ہے کہ جو انسان فوت ہوتا ہے فوراً اس کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے اسے فوراً دفن کرو. جتنی دیر جنازہ پڑا رہے گا اس کی کرامت کے خلاف ہے، یہ اس کے شرف کے خلاف ہے، عزت اس کی ہے، اس کو فوراً دفن کر دو. کیونکہ جنازہ پڑا رہے ایسا ایسا پھٹنا شروع ہوتا ہے، پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا احترام کرو. یہ کرم ہے، یہ کرامت ہے انسان کی. تو اس کی کرامت خدا نے انسان کو تمام مخلوقات پر با کرامت پیدا کیا، با شرف پیدا کیا ہے. تمام انسانوں میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو با شرف بنایا ہے. تمام مومنین میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے آل رسول کو با شرف بنایا ہے. آل رسول میں سب پر خدا نے فاطمہ کو شرف عطا کیا ہے، اور فاطمہ کی اولاد میں سب پر خدا نے حسین کو شرف عطا کیا ہے. یہ شرف صاحب کرامت حسین، اس سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ بیعت کا. یہ شان حسین نہیں، جو مقام خدا نے عطا کیا ہے وہ شان حسین ابن علی نہیں ہے. لہذا اپنے بھائی کو فرمایا کہ اے بھیا، انہ لا اوتی النفس بالدنیہ، میں ہرگز اپنے نفس کو پستی میں نہیں ڈال سکتا، گراوٹ میں نہیں ڈال سکتا، میں وہ کام نہیں کر سکتا جو میرے شرف کے خلاف ہیں. یہ کرامت، اسی کا نام حسینیت ہے عزیزان من. حسینیت کا رکن باشرف ہونا ہے. کوئی پیرو حسین بے شرف نہیں ہو سکتا. جس طرح کوئی پیرو حسین گھٹیا اور پست نہیں ہو سکتا. یہ جو ہم نے مرتبے بنا لیے ہیں، انشاءاللہ آگے چلے گا موضوع، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، یہ جو ہم نے تقسیمات کر رکھی ہیں یہ تقسیمات درست نہیں ہیں. جو ایک دفعہ دائرہ دین میں، دائرہ انسانیت میں آ جاتا ہے، دائرہ دین میں آ جاتا ہے اور محب اہل بیت بن جاتا ہے اور پیرو حسین ابن علی بن جاتا ہے، اس کو شرف حاصل ہو جاتا ہے، اس کی تکریم سب پر واجب ہے. اس لیے روایت میں ہے کہ المومن اعظم حرمتا من الکعبہ، مومن کا احترام کعبہ سے بھی زیادہ ہے. کعبہ کی بے احترامی کر سکتے ہو؟ ممکن نہیں. جب کعبہ کی بے احترامی نہیں کر سکتے تو پھر مومن کی بھی بے احترامی نہیں کر سکتے. یہ شرف ہے جو خدا نے عطا کیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خدا نے انسان بنایا لیکن اپنی کرامت و شرف گوا بیٹھتے ہیں، لٹا بیٹھتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. کربلا کے اندر ایک کرامت کا لشکر تھا اور ایک بے شرفوں کا لشکر تھا، جو اپنی کرامت گھما بیٹھے، لٹا بیٹھے، تباہ کر کے آئے. لشکر عمر سعد و لشکر شام و لشکر کوفہ بے شرف لوگوں کا شرف لشکر تھا. عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کن چیزوں سے شرف لٹ جاتا ہے، یہ گوہر گران بہا انسان گنوا بیٹھتا ہے. اور بے شرف لوگوں نے آ کر شریف ترین انسانوں کو، کریم ترین انسانوں کو، پاکیزہ ترین انسانوں کو اتنا ستایا کہ حسین ابن علی مدینے میں اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں، میرے بھیا، فاطمہ نہیں بخشے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ذریت فاطمہ پہ ظلم کیا. شکوہ کرے گی اپنے بابا کے پاس جا کر، بابا میرے حسین کو لوگوں نے ستایا ہے، میری زینب کو لوگوں نے ستایا ہے، آل حسین و آل فاطمہ تو شرف ہی شرف ہے، کرامت ہی کرامت ہے، وہ انصار حسین بہت عظیم ہیں، وہ انصار حسین بہت باشرف ہیں، ان شریفوں میں ایک شریف و باشرف مسلم ابن عقیل ہیں، صفیر حسین، اولین شہید کربلا، لیکن کربلا میں شہید نہیں ہوئے، بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ سید الشہداء نے مسلم کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا، کوفیوں سے بیعت لو، کوفیوں میں شرف نہیں تھا، کرامت نہیں تھی، بے شرفی کا ثبوت دیا، خطر کے وقت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا، غریب و مظلوم و تنہا مسلم کوفہ کی گلیوں میں تنہا، کوئی دروازہ نہیں کھول رہا، کوئی حال نہیں پوچھ رہا، کوئی پناہ نہیں دے رہا، عبیداللہ کے دہشت گرد مسلم کی تلاش میں گلی گلی گھوم رہے ہیں، تھک ہار کے مسلم ایک گھر کے سامنے جا کر بیٹھے، یہ گھر ایک بڑھیا کا تھا جس کا نام توعہ تھا، توعہ کے گھر کے سامنے گردن جھکا کے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے، عالم غربت و مظلومیت میں سوچ میں ڈوبے ہوئے مسلم، سوچ کیا رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ آیا میں عبیداللہ کے ہاتھوں سے بچ جاؤں گا یا نہیں بچوں گا، مجھے کوئی نجات کا راستہ مل جائے گا یا نہیں ملے گا، نا یہ پریشانی نہیں تھی مسلم کو، مسلم کو صرف یہ پریشانی تھی کہ میں نے کوفیوں کے کہنے پر خط لکھ دیا اپنے مولا کو کہ کوفی وفادار ہیں، آپ آ جائیے، میرے مولا کوفہ کے راستے میں ہیں، ساری پریشانی یہ تھی کہ کوفیوں نے تو اپنی وفاداریاں بدل دی ہیں، اگر حسین کوفہ آ گئے، امام شرف و امام کرامت اگر کوفہ آ گئے تو امام تنہا نہیں ہے، بلکہ امام کے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں بھی آ رہی ہیں، علی کی بیٹیاں بھی آ رہی ہیں، نبی زادیاں بھی آ رہی ہیں، اس فکر میں ڈوبے ہوئے مسلم پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے، یہ خاتون بار بار دروازہ کھولتی ہے اور مسلم کو اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا دیکھتی ہے اور بار بار تقاضا کرتی ہے، اے جوان میرے گھر کے سامنے سے اٹھ کر چلا جاؤ، ایک دفعہ جو دروازہ کھولتی ہے مسلم سے تقاضا کرتی ہے، جوان تو چلا جا، میں تنہا خاتون ہوں، میرے گھر کے سامنے مت بیٹھ، مسلم سر اٹھا کر کہتے ہیں اگر ہو سکتا ہے ایک جام پانی کا دے دو، خاتون پانی لے کر آئی، پانی پینے کے بعد کہنے لگی اب اٹھ کے چلے جاؤ خدا را، مسلم کہتے ہیں تو آ تو یہ تو کہہ رہی ہے یہاں سے چلا جا، یہ تو بتا کہاں چلا جاؤں، کہنے لگی آیا تو غریب ہے، آیا کوفے کے رہنے والا نہیں ہے، آیا تنہا ہے، مسلم نے کہا ہاں میں غریب ہوں، میں کوفے کا رہنے والا نہیں ہوں، پوچھتی ہے کہاں کے رہنے والے ہو، کہنے لگا میں مدینے کے رہنے والا ہوں، کہنے لگے مدینے میں میرے مولا حسین بھی رہتے ہیں، آیا میرے مولا کو جانتے ہیں نہیں جانتے، کہا میں اسی مظلوم کا سفیر ہوں، میں اسی حسین کا سفیر ہوں، جب نام حسین آیا مافیا مانگنے لگی، قدموں میں گر گئی، معذرت کرنے لگی، گھر کے اندر لے گئی، اس مومنا اور اس بڑھیا کا ایک بیٹا تھا منعون، وہ عبیداللہ سے ملا ہوا تھا، وہ مسلم کی تلاش میں ڈھونڈ رہا تھا، اس نے آ کر جب پہچان لیا کہ مسلم میرے گھر میں ہے، بس میں مختصر عرض کر رہا ہوں مومنو، جب اس نے پہچان لیا کہ مسلم میرے گھر میں ہے، دوڑا ہوا جا کر عبیداللہ کو اطلاع کرتا ہے کہ جس کی تلاش میں ہو وہ میرے گھر میں موجود ہے، عبیداللہ نے لشکر روانہ کیا کہ جلدی مسلم کو اسیر کر کے لے آؤ، انہوں نے آ کر توعہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور مطالبہ کرنے لگے کہ مسلم کو ہمارے حوالے کر دو، توعہ باہر آ کر در کے پیچھے کہتی ہے کہ کبھی بھی میں مان کو تمہارے سپورٹ نہیں کروں گی، میں تمہاری طرح بے وفا نہیں ہوں، انہوں نے دھمکی دی کہ توعہ مسلم کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر جلا دیں گے، جب گھر جلانے کا وقت آیا عزاداروں مسلم نے توعہ کو دروازے کے پیچھے سے ہٹا کر دروازہ کھول کر باہر آ گئے اور کہنے لگے توعہ یہ وہ قوم ہے جب گھر جلانے کی دھمکی دیتی ہے تو پھر گھر جلا دیتی ہے، توعہ تجھے معلوم ہے انہوں نے اس سے بڑا گھر جلا دیا کہ جب میری ماں فاطمہ کے گھر پر آئے دھمکی دی کر زہرا کا گھر جلا دیا۔ الا لعنت الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، بانیان مجلس کے جو مرحومین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں ائمہ اطہار کے ساتھ معشور فرما، پروردگار بحق کے شہداء کربلا جو مریض ہیں علیل انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیا سے محفوظ فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، امت مسلمہ کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، اس ظلم و ستم کو ظالمین سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت مظلوم فلسطین کی نصرت فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، پروردگار مظلومین عراق کو نجات عطا فرما، ملت کشمیر کی نصرت فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ اس ملک کو ناامن بنانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں پروردگارہ اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔